يا أيها الذين آمنوا
اے ایمان والو.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا اے ایمان والو. اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جن آیات میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو. اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا.
آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا. مزید بھی اس آیت مبارکہ میں کیا بیان ہوا اور اس آیت مبارکہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے ہم کن نکات پر بات کریں گے، وہ کیا نکات ہوں گے جو آج کے پروگرام میں زیر بحث آئیں گے، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم، اولی الامر کی اطاعت کا حکم، نئے مسائل کو قرآن و حدیث سے حل کرنا.
قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ دین اسلام کے جو اہم پلرز ہیں، جو بنیادیں ہیں، اس کو واضح کر رہی ہے. اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. سب سے پہلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العزت کو حاکم اعلیٰ تصور کرے. سب سے بڑھ کر اگر میں کسی کے ماتحت ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو مجھ پر حاکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حاکمیت اعلیٰ حاصل ہے اور سارے کے سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کے پابند ہیں، حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں. محترم ناظرین کرام، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان، ان کی زندگی کیسی زندگی تھی، باوجود یہ کہ ان کا ایک اپنا کلچر تھا، وہ اپنے رہن سہن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن جب اسلام کی آغوش میں آئے اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوتی جب نماز فرض ہو گئی ہے، وہ نماز شروع کر دیتے، روزے فرض ہو گئے ہیں روزے شروع کر دیتے، اللہ کی راہ میں قتال فرض ہو گیا ہے اس میں وہ لگ جاتے، جہاد فرض ہو گیا تو جہاد میں مگن ہو جاتے. یعنی ان کی پوری زندگی نے یو ٹرن لیا، انہوں نے اپنا کلچر چھوڑا، اپنا رہن سہن چھوڑا، انہوں نے شرابیں چھوڑی، انہوں نے سود چھوڑا، انہوں نے جو عورتوں کا حق دبا لیا کرتے تھے، یتیموں کا حق دبا لیا کرتے تھے، وہ سارے معاملات چھوڑے اور بالکل یکسر تبدیل ہو گئے. کیوں تبدیل ہوئے؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو اہمیت دی، ان احکامات پر عمل کیا اور اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوا، زہد پیدا ہوا، ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوا. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی خود قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مرتبہ تعریفیں بیان کی، صالحین میں ان کو شمار کیا، متقیوں میں شمار کیا، ان کے اوصاف کو قرآن میں بیان کیا. اگر کوئی مرکزی چیز تھی جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو ممتاز کرتی ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے اللہ رب العزت کی اطاعت. تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو اسے پھر وہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ جس سے قیمتی دولت کوئی نہیں ہے. قرآن کریم فرقان حمید وہ مبارک کتاب ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں, ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے, ہمیں اپنی زندگی کے اندر کن چیزوں کو نافذ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ایک مسلمان کے لیے پہلا مرحلہ ہے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہی فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے, انتہائی غمگین, افسردہ, اور ایسا کہ جسم تو ہے لیکن جان نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا, صوبان ان کا نام تھا, صوبان کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں تو میں جب چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں, آپ کا چہرہ ودعہ دیکھ لیتا ہوں, آپ کے چہرے کی زیارت کر کے فیض یاب ہو جاتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ کل بروز قیامت آپ اعلیٰ علیین میں ہوں گے, اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے, اونچے مقام پر ہوں گے, تو وہاں میں جنت میں آپ کا دیدار کس طرح کر پاؤں گا؟ اللہ اکبر, ایسا جذبہ صادق تھا, ایسی سچی لگن تھی, ایسی سچی تڑپ تھی, ایسا خلوص تھا کہ جبریل امین آیت مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ, تو اس کا حشر, اس کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کس پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ, انبیاء پر, وَالصِّدِّيقِينَ, صدیقین پر, وَالشُّهَدَاءَ, شہداء پر, وَالصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں پر. فرمایا وحسن اولئک رفیقا, اور یہ ساتھی کتنے ہی مبارک ساتھی ہیں, کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے. تو یہ جو انعام حاصل ہوگا, یہ جو اکرام حاصل ہوگا جنت میں, جو یہ نعمت حاصل ہوگی کہ قرب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ملے گا, قرب انبیاء نصیب ہوگا, صالحین کا قرب نصیب ہوگا, شہداء اور صدیقین کا قرب نصیب ہوگا, یہ کس بنا پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگا. ذرا اپنا محاسبہ کیجئے, ہم کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا, ہم کتنے روزے رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا, جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا, غیبت سے بچنے کا حکم دیا. اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا بیان کر دیا, اللہ رب العزت نے حقوق اللہ بیان کر دیے. تو حقوق اللہ ہوں, حقوق العباد ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں, ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. بندہ سوچتا کروں گا, ابھی ذرا میں نیک بنوں گا, ابھی ذرا یہ معاملات ہو جائیں پھر سوچیں گے. بعض اوقات سوچنے ہی سوچنے میں زندگی کی گاڑی آگے چلی جاتی ہے اور بندہ قبر میں اتر جاتا ہے. پھر قبر کے سوالات ہوں, قیامت کی سختیاں ہوں, ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے, ان تمام چیزوں میں اگر کامیابی چاہیے, اللہ رب العزت کی اطاعت پہلا مرحلہ ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں جو اگلی بات بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی وہ اطیع الرسول, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا تقاضا ہے, یہ بحث اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہاں ایک اور نقطے پر میں بات کرنا چاہوں گا, اور نقطہ یہ ہے کہ جب یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, اس کے بعد یہ کیوں فرمایا گیا وہ اطیع الرسول, کہ رسول کی اطاعت کرو؟ بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں. ایک کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے, تو وہ اللہ کا کلام ہے. دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے. وہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں عطا کی وہ احادیث طیبہ کہلاتی ہیں. شریعت مطہرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن اور حدیث نہ مل جائیں. قرآن بہت ساری باتوں کا حکم دیتا ہے, اس کی تفصیل احادیث بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اب نماز کی حیثیت, نماز کی شکل و صورت, نماز کے ارکان کس نے بتائے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے. آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی, جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے ہوئے نماز پڑھو. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں حج کا حکم دیا. طواف کا طریقہ کیا ہوگا, صحیح کا طریقہ کیا ہوگا, عرفات میں کس دن جمع ہونا ہے, مزدلفہ میں کس دن آنا ہے, قربانی کس دن کرنی ہے, حج کے واجبات کیا ہیں, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے. قرآن نے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا, قابل زکوٰۃ اموال کون سے ہوں گے اور قابل زکوٰۃ اموال کون سے نہیں ہوں گے. کس نے بتایا؟ احادیث طیبہ نے بتایا. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اذان کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز جنازہ کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خطبہ جمعہ کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے احکام ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم صراحتاً نہیں پاتے. احادیث مبارکہ, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں شریعت کے وہ مسائل بتاتے ہیں, شریعت کے وہ احکامات بتاتے ہیں کہ جن کا ماخذ ہم احادیث طیبہ کو پاتے ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے, یہاں سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر حدیث کو اہمیت نہ دی جائے, حدیث کی کوئی حیثیت نہ ہو اور حدیث کی کوئی وقت نہ ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو دین مکمل کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں, جبھی تو اس پر عمل کرنا ہے. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جو کچھ تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ. بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ جو تم بھووں کے متعلق کہتے ہو کہ عورتیں جو ہے ان کے اندر وضاقتہ نہ کریں, یہ حکم کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قرآن سے دکھائیے مجھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا, وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. قرآن کا جب یہ حکم آ گیا تو اب جو حدیث ہیں وہ بھی قرآن ہی کے حکم کا حصہ ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بے حد ضروری ہے, اور وہ اطاعت ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے ہی مل سکتی ہے. احادیث مبارکہ ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں, کیا کیا احکامات عطا کیے ہیں, کیا کیا طریقے بتائے ہیں, کیا نظام زندگی دیا ہے, کیا نظام معیشت دیا ہے, کیا نظام معاشرہ دیا ہے, کیا زندگی کے اخلاق و آداب دیے ہیں. احادیث مبارکہ ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے ہیں, جب احادیث بیان فرماتے ہیں, اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے, ان ہوا الا وحی یوحا, بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وحی ہوتی ہے. علماء نے بیان کیا وحی کے دو حصے ہیں, ایک وحی مطلوع اور ایک غیر مطلوع. جس کے بارے میں حضور فرما دیں یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ وحی مطلوع ہو جاتی ہے, وہ قرآن کہلاتا ہے. جس کے بارے میں یہ نہ فرمائیں اللہ کا کلام ہے وہ احادیث طیبہ کہلاتی ہیں. وہ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. تو جو احادیث کی اہمیت ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اسی وقت ہونی ہے کہ جب ہم احادیث مبارکہ پر عمل کریں گے, احادیث مبارکہ معلوم ہوں گی, احادیث مبارکہ کا علم ہوگا اور احادیث مبارکہ کو ہم تسلیم کریں گے. کوئی کہے کہ جی میں حدیثیں نہیں مانتا, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب مجھے تو بس 10 حدیثوں کے علاوہ کسی حدیث پر اعتبار نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پوری امت مسلمہ کی خدمات احادیث طیبہ میں صرف ہوئیں, احادیث طیبہ کے بغیر عبادات ادا نہیں ہو سکتی, احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر نہیں ہو سکتی, تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ احادیث کی کوئی اہمیت نہیں؟ اہمیت ہے, اگرچہ کہ احادیث کے اندر فرق کیا گیا ہے, بعض احادیث وہ ہیں جو بعض پر فوکیت رکھتی ہیں، بعض احادیث وہ ہیں جو اسا ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، حسن لی غیری ہیں، احادیث کی قسمیں ہیں، ان قسموں پر کلام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے وہ کلام دراصل احادیث پر نہیں ہوتا، وہ حدیث کے راویوں پر ہوتا ہے کہ جناب اس حدیث کو روایت کیا ہے فلاں فلاں افراد نے، یہ سارے کے سارے افراد سکا ہیں، قوی ہیں، کامل حافظہ اور کامل ضبط رکھتے ہیں، لہٰذا یہ حدیث صحیح کے درجے پر ہے. جناب فلاں فلاں جو راوی ہیں ان میں سے ایک راوی ایسا ہے جو مجہول ہے، ایک راوی ایسا ہے جس پر کلام کیا گیا ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، وہ دراصل راویوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ورنہ جو قول رسول ہے وہ تو صحیح ہی صحیح ہے، اور قول رسول پر جو ہے کوئی قدغن نہیں ہو سکتی. یہ بات پر یہ گفتگو راویوں کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور کچھ حدیث ایسی ہیں جن کو راویوں کے اعتبار سے ضعیف کہا گیا ہے، لیکن ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث سے احکام تو نہیں اخذ ہوتے، لیکن فضائل کے اعتبار سے، ترغیب اور ترہیب کے اعتبار سے وہ حدیث بیان کی جاتی ہیں، ان کے بیان کرنے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہوتی. یہی جمہور علماء اکرام کا موقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہم پر لازم ہیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بھی ہم پر لازم ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے انہی حقوق میں سے ایک حق ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، دنیا بھر میں شہرت یافتہ کتاب، جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو جہاں یہ کتاب نہ پائی جاتی ہو. کتاب تو عربی میں لکھی گئی، لیکن اس کے اردو تراجم، اس کے انگریزی تراجم، دیگر زبانوں میں تراجم ہر جگہ ملتے ہیں. تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب شفا شریف میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے امتیوں پر 8 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول جان کر آپ پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا تو حکم دیا، لیکن اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا. اتباع کا مطلب ہے نقل کرنا، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا لباس پہنا ویسا لباس پہننا، جس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے اس انداز پر بیٹھنا، جس انداز پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے تھے اس انداز پر کلام کرنا، جس انداز پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا تھا اس انداز پر چلنا، جو انداز آپ کے سونے کا تھا اس انداز پر سونا، اتباع کہتے ہیں کسی کی نقل کرنے کو اور کسی کی اداؤں کو ادا کرنے کو. تو اتباع جو ہے بارگاہ رسالت کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اور جو تیسرا حق ہے وہ ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا. اطاعت یعنی فرما برداری کرنا، جو احکامات آپ نے دیے، جن باتوں سے آپ نے روکا، ان احکامات پر عمل کرنا اور ان باتوں سے رکنا. تو اطاعت جو ہے وہ حقوق مصطفیٰ میں شامل ہے. چوتھا حق یہ بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا. اور جب محبت ہوگی تو محبت ضرور اطاعت پر اکسائے گی، اتباع پر اکسائے گی. اور پانچواں حق یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا. چھٹا حق یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، نعت بیان کرنا. ساتواں حق یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا. اور آٹھواں حق یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دل شوق سے بھرے رہتے ہیں کب وہ گھڑی آئے کہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہوں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تو کیا بات ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق ہے آپ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. صحابہ اکرام علیہ مردوان کے جو محبت کے انداز ہیں، ان کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے کے انداز ہیں، ان کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا جو انداز ہیں، ان کے اندر اطاعت ملتی ہے، ان کے اندر ہمیں جذبہ ملتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انگوٹھی مت پہنیے گا آئندہ، لیکن یہ انگوٹھی اٹھا تو لو۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو نکال کر پھینک دیا ہے میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس چیز کو دوبارہ اٹھاؤں۔ کیا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اطاعت ہی پہلی منزل ہوتی ہے کامیابی کی۔ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی کسی محاذ پر، اور کوئی جو کمانڈ کر رہا ہے کمانڈر اس کی بات ہی نہ مانے، ایک یہاں نکل جائے، دوسرا وہاں نکل جائے، تیسرا وہاں نکل جائے، تو بتائیے کیا کامیابی نصیب ہوگی؟ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو کمانڈ کو تسلیم کرنا، پیروی کرنا اور اس کمانڈ کے تحت چلنا، یہ پہلی منزل ہوا کرتی ہے۔ تو دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، سچا مسلمان بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانیں، فرما برداری اختیار کریں، اپنے آپ کو نیچا کریں، اپنے آپ کو نافرمان نہ بنائیں، اپنے آپ کو آوارہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت گزار بندہ بنائے، فرما بردار بندہ بنائے، عبادت کا، ایمان کا وہ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ اس کی حلاوت ہمارے قلب میں اور ہمارے دلوں میں محسوس ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو اولی الامر ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ہیں حکام، یعنی مسلمانوں پر جو بھی بادشاہ بنے، جو بھی حاکم بنے، جو بھی نگہبان بنے، انتظامی امور کے اندر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کا سب سے بنیادی حسن جو ہے وہ نظم ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص سرکشی پر اتر آئے تو پھر ملک کے اندر افراتفری ہوتی ہے، ملک کے اندر امن نہیں ہو سکتا۔ امن جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے ریاست کی کامیابی کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو حکام بالا ہیں، جو انتظامی امور کے تعلق سے حاکم ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا وہ حکم اللہ اور اس کے رسول سے نہ ٹکراتا ہو۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، ہم جو جن جن لوگوں پر ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوراہوں پر سگنل لگے ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں اور حدیث میں تو کہیں بھی نہیں یہ نہیں آیا کہ لال بتی جلے گی تو رک جانا ہے اور ہری بتی جلے گی تو چلتے رہنا ہے۔ چونکہ یہ ایک انتظامی امر ہے اور اس انتظامی امر کی وجہ سے نظم باقی ہے۔ ٹریفک کے اندر بندہ جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جاتا ہے اور بھیڑ کا شکار ہو جاتا ہے اور بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ نظم اور اس نظم کی پابندی اور اس قانون کی پابندی خود ہمارے اوپر آسانیاں لے کر آتی ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی کہ اولی الامر سے مراد حکام بالا ہیں، اور جس جس سطح پر جو جو افسر بالا ہوتا ہے، جس کو کمانڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی اسکول میں پڑھاتا ہے تو جس کا ہیڈ ماسٹر ہے وہ اس کے اوپر ایک انتظامی دستخط رکھتا ہے۔ کسی آفس میں ہے اس کا جو باس ہے وہ انتظامی دستخط رکھتا ہے۔ جب بندہ کوئی اگریمنٹ کرتا ہے اور جب بندہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو پھر وہ ایک نظم کے تحت چلتا ہے۔ تو اولی الامر سے مراد ہے انتظامی اختیارات رکھنے والے افراد کی اطاعت کرنا ان چیزوں میں جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ ٹکراتی ہوں۔ اگر کسی جگہ ایسی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی لازم آتی ہے، تو پھر وہاں اطاعت کا نہیں کہا جائے گا۔ اور اسلامی ریاستوں میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان انتظامی اعتبار سے عمل پیرا ہو سکیں۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس آیت مبارکہ میں جو اولی الامر ہے اس سے مراد ہیں علماء اور فقہا، کہ فقہی مسائل کے اندر ہم پابند ہیں کہ ہم ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اب قرآن کا سیکھنا ہو یا احادیث کا سیکھنا ہو تو یہ ایک پورا سمندر ہے۔ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس پر ہر شخص جسے حاصل نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی گزارے جاتی ہے، ہم نے جب دنیا میں دستور بنایا ہے کہ جہاز ہمارا پائلٹ اڑاتا ہے، کپڑے ہمارا درزی سیتا ہے، دوائی ہمیں ڈاکٹر دیتا ہے، ہمارے پل انجینئر بناتا ہے، اور دنیا کے اندر شعبہ جات ہیں۔ ایک بندہ ماہر بنتا ہے، اپنی فیلڈ کے اندر مہارت اختیار کرتا ہے، تب جا کے وہ اپنی ماہرانہ رائے دینے پر قادر ہوتا ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ دین کے معاملات میں بولے، اپنی رائے قائم کرے، اپنا اوپینین بنائے، بلکہ یہ کام علماء کا ہے، یہ کام فقہا کا ہے جو قرآن پر دستخط سکتے ہیں، جو قرآن کے علوم پر دستخط سکتے ہیں، جو احادیث اور اس کے علوم پر دستخط سکتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، احادیث کے احکامات کیا ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں دوسری توجہ کے اعتبار سے علماء کی جو پیروی ہے، ان کی بات پر جو عمل کرنا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض مفسر نے لکھا کہ کوئی تضاد نہیں ہے، انتظامی اعتبار سے حکام اور فقہی اعتبار سے علماء کی پیروی، دونوں یہ باتیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو دین کے بنیادی طور پر چار ستون ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ ہمیں اجماع کی تلقین کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اجماع ہو گیا، وہی چیز لازم ہو گئی، جناب تابعین کا اجماع ہو گیا، وہی چیز لازم ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اجماع امت سے چلی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو آیت مبارکہ کا یہ حصہ علماء کی پیروی، علماء کے پیچھے چلنے، ان کی بات ماننے اور اجماع کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ ایک عجب ٹرینڈ چلا ہے، ایک عجب روش چلی ہے، اور ایک عجب طریقہ لوگوں میں رائج ہوا ہے کہ دین کو برا کہنا ہو تو علماء کو برا بھلا کہہ دو، دین کو برا کہنا ہو تو علماء پر تان کر دو۔ بات ہوتی ہے کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اس کی غلطی پر اگر کوئی بات ہوتی ہے اور وہ بات اپنی محل میں ہوتی ہے تو ایک جدا گانا چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے محض تان و تشنی کرنا، محض برا بھلا کہنا، اور یہ کہنا کہ دقیانوسوی سوچ ہے، جناب یہ علماء کے پیچھے چلیں گے تو کھا نہیں سکیں گے، علماء کے پیچھے چلیں گے تو ترقی نہیں کر سکیں گے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھنی چاہیے، یہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمیں جو تیسرا حکم دیا گیا وہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا عنوان یہ ہے کہ نئے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، یعنی قیامت تک جو ایجادات ہیں وہ ہوتی رہیں گی، نئے مسائل پیش آتے رہیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کا بھی حل بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شریعت کی بنیاد ہے اس ایک آیت مبارکہ میں واضح انداز میں بیان کر دی گئی۔ جو چار پلر ہیں شریعت کے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس کو بیان کر دیا گیا۔ چوتھا پلر ہے قیاس، اس کے متعلق کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو، کسی چیز کے بارے میں باہم اختلاف ہو جائے، تو ایسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی جو قرآن اور حدیث ہے اس کے ماخذ کو دیکھ کر، اس کے اصولوں کو دیکھ کر، اس کے ضابطوں کو دیکھ کر کسی مسئلے کا استنباط کیا جائے، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے شراب کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، خمر۔ خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو انگور سے بنائی جائے، جو بقیہ چیزوں سے بنائی جاتی تھی شرابیں، مثال کے طور پر چکندر سے بنائی جاتی ہے، گنے سے بنائی جاتی ہے، کھجور سے بنائی جاتی ہے، ان کا حکم کیا ہوگا؟ ان کا حکم اس خمر کی جو علت تھی، جو وجہ تھی نشے کا آنا، اس سے یہ حکم نکال کر وہ جاری کیا گیا۔ تو یوں رہتی دنیا تک قرآن و حدیث سے حکم نکال کر اس پر عمل کرنا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، یا یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، پوچھا کس چیز سے فیصلہ کرو گے، تمہارے فیصلہ کرنے کا معیار کیا ہوگا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سے، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، اگر وہ حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو؟ عرض کی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ پتہ چلا کہ قرآن میں حکم نہ ہو تو اجتہاد ہوتا ہے، حدیث میں حکم نہ ہو تو اجتہاد ہوتا ہے۔ جو حکم قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، اس کے مقابل میں اجتہاد عام طور پر نہیں ہوا کرتا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ جو شریعت کے بنیادی قوانین ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور اس کے بعد درجہ ہے قیاس کا، قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو چوتھا پلر ہے شریعت مطہرہ کا، اس کے متعلق بھی بیان کیا گیا، بہت ہی بنیادی آیت مبارکہ تھی، اس کے اندر فلسفی بھی ہے، اس کے اندر نظریہ بھی ہے، اس کے اندر احکام بھی ہیں، اس کے اندر جو شریعت مطہرہ کے بنیادی پلرز ہیں ان کی تفصیل بھی ہے، ایک آیت کے اندر کیسے کیسے خزانے، کیسے کیسے مطالب، کیسے کیسے مفہوم اور کیسے کیسے معنی پوشیدہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن پڑھیں، قرآن فہمی کو اختیار کریں، قرآن کو سیکھیں، اپنا اشتغال، اپنا معمول، اپنی عادت یہ بنائیں کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کے ساتھ ہماری مصروفیات جاری رہیں۔ قرآن نور ہے، جس دل کے اندر یہ نور آتا ہے روشنی پیدا کرتا ہے، خشوع پیدا کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، زہد پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، قرآن کے اندر جو خزانہ ہے لا زوال خزانہ، اس خزانے سے اللہ تعالی ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
یا ایہا الذین آمنوا،
اے ایمان والو۔